أما بعد، عزیز و اقارب کے حقوق کے سلسلے کا یہ باعث ہے حضرت والا کا، جو آپ کے سامنے بھائی کامران پڑھ کر سنا رہے تھے. حقیقت یہی ہے کہ اعتدال سے ہٹ کر ہم جب چلتے ہیں، چاہے والدین اعتدال سے ہٹیں یا اولاد اعتدال سے ہٹیں، دونوں صورتوں میں گھر کی تباہی ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حد اعتدال میں رہ کر اپنی زندگی گزارے. ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ تھوڑے سے دن ہیں ہمارے پاس زندگی کے. اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں، اگر کسی کے 100 سال بھی ہوں زندگی کے، دنیا تھوڑی، آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. اب جس کا جی چاہے اس کو جہنم بنا لے اپنے لیے، جس کا جی چاہے جنت بنا لے. اپنے گھروں میں خوش رہو، اپنے بچوں کے ساتھ خوشی کے ساتھ پیش آؤ، اپنی بیوی کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ. ہوتا یہ ہے کہ بعض لوگ گھر میں داخل ہوتے ہیں اور گھر والوں کے ساتھ ایسا رویہ رکھتے ہیں کہ بیچارے اس کے داخل ہوتے ہنسنا کھیلنا بھول جاتے ہیں. ہمارے حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کئی مرتبہ یہ قصہ سنایا. فرمایا کرتے ہیں کہ میرے ایک ہم سبق تھے، مزاج ذرا سخت تھے، اور جب وہ چھٹی سے واپس آتے تھے تو کہا کرتے تھے کہ میرا گھر والوں پر اتنا روب ہے، میں جب گھر میں داخل ہوتا ہوں تو سب کو سام سونگ جاتا ہے. کیا مزہ لے کہ وہ بچہ کو بڑا میرے سامنے ہنسے یا کوئی کھیل سکے یا بول سکے. حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ تم تو درندے ہو، شیر ہو، چیتا ہو، کہ تمہارے جاتے جیسے سب لوگ ڈر کے دبک جاتے ہیں. یہ کام تو چیتوں اور شیروں کا اور درندوں کا ہوتا ہے، وہ لوگوں کو چیر پھاڑ کے کھا دیں، اپنا روب اتنا بٹھا دیں، کیا کرنا چاہتے ہو؟ یہ مطلوب نہیں ہے. بعض لوگ اسی کو اپنا مردانگی سمجھتے ہیں کہ گھر میں آئیں تو منہ بسور کے آئیں. حالانکہ حکم یہ ہے کہ گھر میں داخل ہو تو مسکراتے ہوئے داخل ہو، السلام علیکم و رحمۃ اللہ کہو. بیوی بیچاری صبح سے تمہاری منتظر بیٹھی ہے، اور تم ہو کہ جنید بغدادی سے کم اپنے آپ کو سمجھتے ہی نہیں. یہ بڑی خرابی کی بات ہے. دین ہمارا یہ نہیں سکھاتا. گھر میں جاؤ، بڑی خوشی خوشی داخل ہو، گھر والے سمجھیں کہ ہمارا کوئی مہربان گھر میں داخل ہوا ہے، صبح سے تمہارے وہ منتظر رہیں. تم ایسا رویہ رکھو کہ تمہارے جانے سے وہ اداس ہو جائیں اور تمہارے آنے سے وہ خوش ہو جائیں، تب تو مزے کی بات ہے. لیکن گھر میں تمہارے داخل ہونے سے جی جائے، پتہ نہیں کب جائے گا، یہ جان چھوٹے کسی طرح سے. اب یقین کریں، میرے پاس بعض فون آتے ہیں کہ ان ذرا گھر میں اپنی مسجدیں بلوا لیں آپ. گھر میں تو جب تک گھر میں رہیں گے فسادی پھیلاتے رہیں گے. ایک صاحب اپنی بچی کو لایا کرتے تھے چھوٹی میرے پاس، یعنی یہ تقریباً 15 سال پہلے کی بات ہے. ایک دن اس بچی کا فون آیا، یعنی اس وقت تقریباً اس بچی کی عمر 13-14 سال ہوگی، تو وہ اس وقت آنا بند ہو گئی تھی، لیکن جب تک 10 سال کی تھی تو آتی رہی. اور جب 13-14 سال کی اس کی عمر ہوئی تو پھر اس نے گھر سے مجھے فون کیا اور مجھے اس نے کہا کہ آپ پاپا کو اپنے پاس نہیں بلا سکتے. میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگے ان کی خبر لو نا ذرا. میں نے کیوں؟ کہنے لگا نہیں، یہ تو گھر میں فساد پھیلاتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں. میں نے کہا میں کیا کر سکتا ہوں؟ کہنا 2 دن تھپڑ مارو. سیدھا اس نے یہی بولا. اتنا تنگ ہو جاتے ہیں بعض لوگ اپنے باپ سے، اپنے گھر والوں سے، کہ وہ بےچارے اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ کسی طرح یہ گھر سے نکلیں. تو جو وقت گھر سے باہر نکلتا ہے، گھر والے شکر کرتے ہیں کہ اچھا جان چھوٹی کم وقت سے، اتنی دیر سے گھر میں جب آئے گا فوراً فساد ہی پھیلائے گا. تو میرے عزیز بھائی، اس میں ہمارے رویے کا بڑا دخل ہے. بعض لوگ مزاجن بڑے سخت کرخت ہوتے ہیں، یہ کرختگی مطلوب نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہر جگہ کا انداز الگ ہوتا ہے. آدمی گھر میں داخل ہو تو اللہ نے آپ کو اگر گھر کا سربراہ بنایا ہے تو بچے آپ سے کچھ توقع رکھتے ہیں، امید رکھتے ہیں، اولاد آپ کی کچھ توقع رکھتی ہے، بیوی آپ کی کچھ توقع رکھتی ہے. اور ہم منہ بسور کے وہاں جائیں، نہ گھر میں کسی کو سلام کریں. بعض لوگ تو توہین سمجھتے ہیں بیوی کو سلام کرنا، کہتے ہیں ہم مرد ہو کے اس کو سلام کریں، یہ ہمیں سلام کریں، اس کو بھی توہین سمجھتے ہیں. ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا کہ میری بیوی کہتی ہے مجھ سے قرآن پڑھو، تو میں کیسے پڑھوں، میں تو مرد ہوں، وہ عورت. میں نے کہا بھائی کیسے پڑھتا ہے؟ قرآن پڑھو، اگر وہ پڑھا سکتی ہے تو کیا حرج ہے؟ بیوی کو قرآن مجید آتا ہے، وہ چاہتی شوہر کو پڑھا دے، تو اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی؟ اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے اور نہ اس سے کسی کا رتبہ کم ہوتا ہے. اللہ نے جو مقام شوہر کو دیا وہ رہے گا. یہ نہیں کہ بھائی شوہر جو ہے وہ استاد بیوی جو ہے وہ جو ثانی بن گئی, جو رتبہ اس کا ہے وہ اپنی جگہ پر رہے گا. تو آپ تو میرا اور زیادہ خوش ہونا چاہیے کہ ماشاءاللہ پڑھاتی بھی ہے تو کوئی اور کیا چاہیے, گھر گرستی کا سامان بھی ہے, بچوں کو بھی پال رہی ہے, روٹی بھی پکا کے کھلاتی ہے, ساتھ ساتھ قرآن مجید بھی پڑھا رہی ہے, ہم خرما ہم ثواب, ساری چیزیں تو پوری ہو رہی ہیں. تو بہرحال یہ بات شکایت میرے پاس آتی بھی رہتی ہیں بعض لوگوں کی, اور ہم سے جو متعلق لوگ ہیں ان کے بارے میں بھی, ان کے گھر والے, یہ مجھ سے آگے کئی لوگوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی گھر ہمارے جو شوہر ہیں یا کسی نے کہا ہمارا بھائی ہے, مزاج کا ایسا ہو گیا کہ بس اب خاندان کا خاندان پورا اس سے دور ہونا شروع ہو گیا. تو ایسا نہ کرو بھائی, مقصود تو لوگوں کو جوڑنا ہے, توڑنا تھوڑی ہے. اگر ہم دین پر اس طرح سے چلیں کہ ہمارے دین پر چلنے سے, دین پر چلنا ہی اگر صحیح چلنا ہے تو کوئی حرج نہیں, لیکن اس کا یہ مقصد نہیں کہ طریقے ایسے اختیار کرو کہ وہ بھی آ جائیں آپ کے ساتھ, بجائے اس کے ہم چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر ان سے ناراض ہو جائیں, اپنا رویہ سخت کر لیں. نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر ہم سے لوگ دور ہونا شروع ہو جائیں گے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت طبیعت کے ہوتے, لنفضوا من حولک, لوگ آپ کے پاس سے بھاگ جاتے. تو نبی رحمہ ہیں, ان کے پاس سے لوگ بھاگ جاتے تو ہم اور آپ کیا چیز. فبما رحمت من اللہ لنت لهم, یہ اللہ کی رحمت میں سے ہے کہ اللہ نے آپ کو نرم کر دیا. تو نرمی کا ہونا یہ رحم اللہ کی رحمت میں سے ہے. فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك, ولو كنت فظا غليظ القلب, اگر آپ سخت دل ہوتے, سخت رویے والے ہوتے, لانفضوا من حولك, تو لوگ آپ کے پاس سے بھاگ جاتے. فاعف عنهم, معاف کر دیا کریں, واستغفر لهم, صرف معافی نہیں کریں ان کے لیے استغفار بھی کریں, اور صرف یہی نہ کریں بلکہ وشاورهم في الامر, کوئی کام ہو تو ان سے مشورہ بھی کریں. کیا بات ہے, صرف معافی تک نہیں, ارے بھائی اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو معاف کر دو, اور صرف معافی نہیں کرو اس کے بعد استغفار بھی کرو کہ یا اللہ یہ غلطی ہو گئی اسے معاف کر, استغفار اس کی طرف سے بھی کرو. اور صرف یہی نہیں, وشاورهم في الامر, اور اپنے کاموں میں ان سے مشورہ بھی کرو. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے. آپ حالانکہ آپ سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے, تو اب اگر میں کہوں کہ صاحب مجھ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا, الیعوذ باللہ ثم الیعوذ باللہ, یہ بہت بڑی خرابی کی بات ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھنے لگے کہ اپنے چھوٹوں سے مشورہ ہی نہ لے. اپنے بچوں سے اگر وہ ماشاء اللہ بڑے ہو گئے, مشورے دینے کے لائق ہیں, ان سے مشورہ کرو, بیوی کے سامنے بات رکھو, اس کی بھی رائے لے لو. ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ نے رائے بیٹوں کو بھی لے لی, اولاد کی بھی لے لی, اپنی بیوی کی بھی لے لی, گھر والوں کی بھی لے لی, اور سب رائے لینے کے بعد آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ جو میری رائے ہے وہ زیادہ صحیح ہے, لیکن اس کے بارے میں بھی کسی اپنے بڑے سے مشورہ کر لو. جب وہ بھی کہہ دے کہ ہاں تمہاری بات زیادہ صحیح ہے, تو فیضہ اعظم تھا فتوکل علی اللہ, جب تم کسی بات کا ارادہ پختہ کر لو, اب توکل علی اللہ, اس کو کام کو شروع کرو. ان اللہ یحب المتوکلین, تو یہ حکم ہے اصل میں سارے کے سارے. اس لیے گھر میں بھی اپنے اس طرح سے رہنا چاہیے اپنے گھر والوں کے ساتھ کہ وہ آپ کو اپنے لیے باعث رحمت سمجھیں, زحمت کا سبب نہ سمجھیں. تو میں نے حضرت منتقی صاحب مدرسۃ العالی کا جو واقعہ سنایا, انہوں نے ان کو سخت ڈانٹا ڈپٹا کہ بھائی تم جو رویہ تم نے اختیار کر رکھا ہے کوئی اچھی بات نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کے پاس جاتے تھے تو ایک تو مسکراتے ہوئے داخل ہوتے تھے, سلام کرتے تھے, پھر ان کے ساتھ کاموں میں شریک ہو جاتے تھے. بعض اوقات جو وہ کچھ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹا دیا کرتے تھے. اب جو بھی جیسے بھی کام ہو, یعنی اس میں کوئی وہ نہیں, کبھی بکریوں کا دودھ بھی دھو لیا کرتے تھے, اور گھر کے سینہ پھرونے کا کام, حالانکہ خاص خاتون عورتوں کا کام ہوتا وہ بھی کر لیتے تھے, اور بہت سے کام گھروں کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گھر والیوں کے ساتھ کام میں جڑ جاتے تھے اور لگ جاتے تھے, شامل ہو جاتے تھے کہ چلو بھائی اس کے کام میں بھی شامل ہو جاؤں. اس لیے اس میں کسی کی توہین نہیں, بلکہ یہ اونچے اعلی درجے کے اخلاق میں سے کہ اپنی بیوی کے ساتھ تعاون کر لے. ہمارے یہاں تو اصل میں سوچ ایسی ہے کہ خدا نہ کرے بیوی کا دروازہ ہاتھ بٹا دیا, اصل میں لیکن مسئلہ اس میں ہماری بھی خرابی ہے. اپنی ماں کا تو ہم کبھی ہاتھ بٹاتے نہیں, چھاتی سے پہلے ماں کے ساتھ تو کبھی کام کرتے ہی نہیں مل کے, اس بیچاری کے ساتھ تو ہم یہ کرتے ہیں کہ کبھی قریب بھی نہیں جاتے. اب جب بیوی آ گئی اس کو ذرا سا کام کرتے دیکھا تو برتن بھی دھو رہے ہیں ساتھ لگ کے, تو ماں تو کہے گی کہ ہاں بھائی میرے ساتھ تو کبھی نہیں اس نے کام کیا, اس کے ساتھ بڑی شفقت ہے. تو یہ معاملہ بھی غلط ہے, والدہ کے بھی ہاتھ بٹانا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ صرف بیوی کے ہاتھ بٹائے, شادی سے پہلے ایسا رویہ رکھو ماں کو کہ ان کا بھی ان کی بھی خدمت کرو, تاکہ جب کوئی دوسری آ جائے اور تم اس کی خدمت کر رہے ہو تو انہیں کہنے کا موقع نہ ملے. اس کا بھی اہتمام کر لینا چاہیے کہ بھائی ان کو بھی تکلیف کیوں پہنچے, بہرحال وہ بھی خدمت کی محتاج ہیں, یقیناً ماں سے بڑھ کر کون ہوگا. لیکن بیوی کے حقوق اپنی جگہ پر ہیں, ماں کے حقوق اپنی جگہ پر ہیں, سب کو ادا کرنا چاہیے. یہ جو یہاں بیان کیا جاتا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر آدمی جو بیان کیا جا رہا ہے ہم اپنے آپ پر لیں اس کو, آج اپنے آپ پر ہم نہیں لیتے. بھائی کامران بیان کر رہے ہیں, ہم سب سن رہے ہیں, اچھا اچھا یہ ان کے لیے ہو رہا ہے بیان, اپنے لیے بیان سمجھو. کیونکہ ہر آدمی سمجھے کہ میں اس میں مبتلا تو نہیں, اور اگر خود مبتلا ہو تو فوری طور پہ اصلاح کی کوشش کرو, تب تو اصلاح ہوگی. اگر آدمی اپنے آپ کو جو ہے وہ پہلے سے جو ہے وہ اصلاح پروف ہو کر آئے کہ میری تو اصلاح ہوئی بھی ہے اور مجھے ضرورت نہیں ہے, تو پھر کبھی اصلاح نہیں ہوتی. آدمی یہ اگر سمجھے گا کہ میں اپنی اصلاح کے لیے آیا ہوں تو انشاءاللہ اصلاح ہو جائے گی. لیکن اگر آدمی سوچے کہ میں محتاج نہیں ہوں کسی کی اصلاح کا کہ وہ میری اصلاح کرے, پھر کبھی بھی اصلاح نہیں ہوگی. اس لیے جہاں جاؤ تو غرض لے کر جاؤ, اچھی نیت لے کر جاؤ, انشاءاللہ اس سے فوائد ہوں گے. اسی طریقے سے اپنے بچوں کے سلسلے میں معاملات ہیں, ان کی تربیت کے معاملات ہیں, اس میں بھی ایسا رویہ اختیار کرو کہ اصل میں دوسرے بچے دوسروں کے بچوں سے بعض لوگ پیار کرتے ہیں, لیکن ہمیں برا لگتا ہے کہ ہمارے بچوں سے کیوں پیار کر رہا ہے, کیوں اس کے ساتھ اٹھ رہا ہے, کیوں مذاق کر رہا ہے, کیوں ہنس رہا ہے. لیکن اس کو بھی طریقے سے, حکمت سے, اچھے طریقے سے, کہ اصل مقصد یہ کہ بچے خراب بھی نہ ہوں, اور ساتھ ساتھ اگر کوئی محبت کر رہا ہے تو اس کا بھی دل نہ ٹوٹے. بعض اوقات بچوں سے پیار کرتے ہیں لوگ, تو طریقہ ایسا اختیار کرو کہ جس سے بات بن جائے, سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے, یہ رویہ اختیار کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے حضرت والا کا عام طور پر یہ کہنا ہوتا ہے کہ بھئی میرے سامنے چونکہ مرد ہوتے ہیں اس لیے میں عام طور پر عورتوں کے حقوق بیان کرتا ہوں, کیونکہ جو ہاتھ میں آتا ہے آدمی اسی کو سمجھاتا ہے. اب اگر کبھی عورتیں سامنے ہوں, سامنے سے مراد یہ ہے کہ پردے کے ساتھ بھی, یا یہ پتا ہو کہ ہاں بھی خواتین بیٹھی بھی ہیں, تو اگر بعض اوقات خواتین کے حقوق بیان کر دیے جائیں, مردوں کے حقوق کہ خواتین کے ذمے کیا کیا ہیں, ہمارے یہاں شروع میں بیان بھی ہوئے الحمدللہ, تو ان کو ہی پتہ چلے گا کہ شوہر کا کیا حق ہے, بیوی کا کیا حق ہے. ہر ایک اپنا اپنا حق ادا کرے. سب سے بڑی خرابی یہ ہوتی ہے کہ ہر آدمی کہتا ہے کہ میرا حق تم ادا کرو, لیکن جو دوسرے کا حق ہے وہ میں ادا کرنے کو تیار نہیں. یہاں سے خرابی ہوتی ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں جو دین دیا ہے, شریعت دی ہے, اس میں ہمیں جو بات سکھائی گئی ہے وہ یہ کہ کسی کو اپنا حق مانگنے کی ضرورت نہ ہو, تم ہر ایک کا حق اس کے دہلیز پر پہنچاؤ, جس کا جو بھی حق ہے وہ اس تک پہنچا دو. اسے ضرورت نہ پیش آئے کہ بھائی تم نے فلاں وقت جو ہے وہ میرا حق ادا نہیں کیا, یہ نہیں ہونا چاہیے. تو اگر ہر آدمی اس کی کوشش کر لے گا کسی کو کسی شکایت نہیں ہوگی. شکایت تبھی ہوتی ہے کہ میں اپنے حق کے لیے تو بہت تیز ہوں لیکن دوسرے کا حق میں ادا کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوں, یہیں سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. اس لیے جب ہم دوسرے سے ہی چاہیں کہ وہ ہمارا حق ادا کرے, ہم اس پر بھی غور کر لیں کہ میں نے اس کا کوئی حق تو نہیں مارا ہوا, اور اگر میں نے حق مارا ہے تو مجھے اپنا جائزہ لے کر سب سے پہلے اپنا حق ادا کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاملات آئے, سودی لین دین اسلام نے حرام قرار دے دیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جو قرضے سودی یعنی آپ کے ذمے تھے کہ آپ نے خاندان کے ذمے, آپ نے فرمایا سب سے میں معاف کرتا ہوں, یعنی جو سود لوگوں سے لینا تھا خاندان والوں نے اور جنہوں نے, چونکہ اس زمانے میں لوگ لیا کرتے تھے, تو آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے میں ان قرضوں کو معاف کرتا ہوں کہ وہ جو جس پر ہے اصل پیسے دے دیں اور جو سود ہے وہ نہیں. تو بات یہ کہ آدمی سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کرے گا تو انشاءاللہ باقی لوگ بھی اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے تیار ہوں گے. آپ کو یاد ہے ایک موقع پر غالباً عمرہ قضا, عمرے کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لے گئے تھے, قضا عمری نہیں بلکہ عمرے کے لیے تشریف لے گئے تھے. لیکن کفار نے عمرہ آپ کو ادا نہیں کرنے دیا، تو ایسے موقع پر آپ نے صحابہ کرام کو، یعنی صلح حدیبیہ کا موقع تھا، آپ نے فرمایا کہ بھائی بال کٹوا لو اور ایک دم بھی دے دو احرام کھولنے کا، لیکن صحابہ کرام پر اتنا غم طاری تھا کہ وہ اس کے لیے تیار نہیں تھے، تو آپ نے اپنی بیوی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہی کہ میں نے دو مرتبہ ان سے کہا لیکن کسی نے میری بات سنی نہیں، تو انہوں نے دیکھیے اب یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس سے مشورہ کر رہے ہیں، اپنی بیوی سے، یہ اس سے یہ پتہ چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مشورہ فرمایا کرتے ہیں، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کر رہے ہیں کہ تم بتاؤ میں کیا کروں، تو انہوں نے مشورہ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بات یہ ہے کہ اس وقت یہ انتہائی غم کی حالت میں ہے اور یہ اس غم کی کیفیت سے باہر نہیں نکل رہے، تو بجائے اس کے کہ آپ ایسے موقع پر انہیں حکم دیں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے بال از خود کٹوا لیجئے پہلے، جب آپ کو دیکھیں گے تو یہ سب کے سب خود ہی حلال ہو جائیں گے، کہنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آئی، چنانچہ آپ نے ان کے مشورے پر عمل کیا اور سب سے پہلے اپنے بال کٹوائے، جب صحابہ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حلال ہو گئے، اپنے بال کٹوا لیے، سب بیٹھ گئے ایک دوسرے کے بال کاٹنے لگے، یہاں تک کہ سب حلال ہو گئے، تو آدمی جب اپنے آپ کو پیش کرتا ہے تو ہم دوسرا آدمی پھر اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے، یہ طریقہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے بتلایا اور سکھایا، تو ہم اپنے آپ کو سب سے پہلے نمونہ بنائیں، انشاءاللہ پھر دوسرے لوگ بھی خود بخود نمونہ بننے کی کوشش کریں گے، ورنہ بہت سے لوگ ہیں ظاہری اعتبار سے تو دیندار ہیں لیکن حقیقی دینداری چھو کر بھی نہیں گزری، حقیقی دیندار بننے کی کوشش کرو بھائی، ظاہری اعتبار سے تو یہ ہے کہ ٹوپی بھی اوڑھ لی، کرتا بھی پہن لیا، شلوار بھی ٹخنوں سے اوپر کر لی، ہاتھ میں تسبیح بھی پکڑ لی، داڑھی بھی رکھ لی، یہ ظاہری دینداری، لیکن اندر سے ہم سخت، رویہ ہمارا سخت، کوئی بات ہو جائے تو زبان سے گالم گلوچ، گریبان پکڑنے سے نہیں چوکتے، کسی کی غلطی معاف کرنے کو تیار نہیں، یہ حقیقی دینداری تھوڑی، اس لیے اس کی بڑی ضرورت ہے، اور بہرحال یہ باتیں میں وقتاً فوقتاً اس لیے کہتا ہوں کہ ہماری اصلاح کسی نہ کسی درجے میں ہو جائے، ہم الحمدللہ دیندار کہلاتے ہیں، ورنہ ہماری چھوٹی سی غلطی بھی ہمارے دین کو نقصان پہنچائے گی، لوگ یہ کہتے ہیں یہ کائے کی دینداری ہے، سب دکھاوا ہی دکھاوا ہے، ابھی آج ہی خاتون نے مجھے فون کیا اور انہوں نے اپنے شوہر کی داستان بیان کی، اور جس انداز میں بیچاری نے بتایا تو واقعتاً تکلیف دے تھی، شوہر فقط اتنا ہے کہ بھئی وہ آئے اور شوہر کی وہ خدمت کرے اور یہ جا اور وہ جا، پھر پورے مہینوں اور ہفتوں اس کو پوچھتا ہے، تو بہرحال انتہائی تکلیف کے حالات، اب میں آپ سے کیا کہوں، یعنی اس نے جو بات اپنے شوہر سے کہی وہ کہنے کے لائق بھی نہیں، دین کے حوالے سے کہ تم کیا دین لے کے پھر رہو، نہیں دین پہ چلنا تو چھوڑ تو سب کچھ، جیسے عام لوگ رہتے ہیں ایسے رہ لو، کتنے افسوس کی بات ہے کہ اگر ہم حق ادا نہیں کرتے، ہم اگر ہمارا رویہ اپنا صحیح نہیں رکھتے تو یہ بیچاری خواتین بھی کیا سوچتی، یقیناً ان کے دل دکھتے ہیں کہ اپنے آپ کو شو تو ایسے کرتا ہے جنہیں دے بغدادی، اور عمل اور کرتوت دیکھو تو شیطان سے آگے، اس لیے خدا کے لیے ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، اپنے دین کی بھی حفاظت کرنی ہے، اپنی بھی حفاظت کرنی ہے، کہیں اگر ہمارے اندر غصہ بھی زیادہ ہے لیکن ہم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمیں ہمارے دین کو نقصان پہنچے گا، اس غصے کو پی جاؤ، اگر ہم حق پر بھی ہیں تو اس وقت خاموش رہو اور بعد میں پھر محبت سے نرمی سے سمجھانے کی کوشش کرو، جو کام ہم کر سکتے ہیں وہ اختیار کریں اور غلط کاموں سے بچنے کی کوشش کریں، دوسری بات یہ ہے کہ اپنے حال احوال اپنے بڑوں کے سامنے رکھو، اگر کوئی پریشانی آتی ہے، میاں بیوی کے جھگڑے ہیں، کچھ اور مسائل ہیں، تو بھی اس کو بھی اس طرح آمادہ کرو، خود بھی آمادہ ہو کہ ہم اپنے لڑائی جھگڑے کسی اپنے بڑے کے سامنے رکھ دیتے، پھر وہ ہمارا فیصلہ کر دے گا، جس کی غلطی ہوگی سامنے آ جائے گی، اپنے آپ کو ہم صحیح کر لیں، انشاءاللہ اس سے بھی اصلاح ہوتی ہے، اور بعض اوقات عورت جو ہے وہ شوہر کی بات تو نہیں مانتی لیکن ایک تیسرے آدمی کی بات مان لیتی، کیونکہ گھر کی مرغی دال برابر بھی تو ہوتی ہے، جس آدمی کو رات دن ہم دیکھ رہے ہیں، آخر مرد بھی تو عورت کو الٹا سیدھا جو چاہتا ہے منہ میں آ کے کہہ دیتا ہے، یہ تو شکر ہے کہ عورتیں پلٹ کر جواب نہیں دیتی، اور بعض جو جواب دیتی ہیں ان مردوں کی زندگی پوچھو کیسی اجیرن ہوتی ہے، تو جن کی عورتیں شریف ہیں اپنے شوہروں کو جواب نہیں دیتی انہیں قدر کرنی چاہیے، ہم نے مثلا ان کو کہہ دیا بے وقوف جاہل، اور پلٹ کے وہ کہتے کہ تو جاہل تیرا باپ جاہل تو بے وقوف، پھر دیکھیے کیا معاملہ ہوتا ہے، تو اللہ کا شکر ہے پلٹ کے جواب نہیں دیتی. حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے اور ہل جوتا, بیل کے اوپر جو ہے وہ ہل رکھا اور چلانا شروع کیا, بیل کچھ سلو چل رہا تھا, ہلکا چل رہا تھا, تو ایک چھڑی ماری تو بیل رک گیا اور پلٹ کر کہنے لگے کیا بات, خود تو نافرمانیاں کرتے ہیں, ہماری ذرا سی بات برداشت نہیں ہوتی. حضرت آدم علیہ السلام روئے, بہت روئے. یہ چاہے اسرائیلی روایت ہو لیکن بہرحال موجود. اس وقت سے ان کی جو قوت گویائی تھی اللہ نے سلب کر, تاکہ یہ ہمارے بندوں کو تانے نہ دیں, ورنہ جانور بھی اگر تانے دیں تو ہماری زندگی جیرن ہو جائیں. ہم گدھے کو مارتے اس لیے کہ وزن نہیں اٹھاتا, ہماری بات نہیں مانتا. گدھے کو بھی جواب اگر دینا آتا ہوگا یقین, لیکن چونکہ قوت گویائی نہیں رکھتے یا ایسی زبان نہیں رکھتے جو ہم سمجھ لیں, تو وہ بھی کہہ سکتا تھا کہ میاں تم سے تو بہتر ہوں میں, تیرے کہنے پہ چلتا رہا ہوں, تو اپنے مالک کے کہنے پہ نہیں چلتا, اپنے خالق کے کہنے پہ نہیں چلتا, اپنے رب کی بات نہیں مانتا, تو میرا رب نہیں ہے, صرف مالک ہی ہے, لیکن جو تیرا رب ہے تو اس کی بات نہیں مانتا. تو آپ سوچئے اگر جانوروں کا زبان مل جائے تو ہم تو کہیں کے نہ رہیں. اسی طریقے سے جو خواتین اپنے شوہروں کی قدر کرتی ہیں, ان کے دین کی قدر کرتی ہیں, ان کی عزت رکھتی ہیں, ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کو عزت دیں. بعض لوگ یہ کرتے ہیں اپنی بیویوں کو سب کے سامنے ذلیل کر دیتے ہیں, جو منہ میں آیا بک دیا کہہ دیا. اس سے ہوتا یہ ہے کہ عورت اشتعال میں آ جاتی ہے, پھر وہ بھی شروع میں تو کچھ برہم رکھتی ہے لیکن آہستہ آہستہ پھر وہ بھی کھلتی چلی جاتی ہے. تو علامہ والا بیچ پھر لوگ دیکھتے ہیں کہ کیا معاملہ ہوتا ہے. اس لیے ہمیں خود بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایسا رویہ اختیار نہ کریں اپنے گھر والوں کے ساتھ کہ بعد میں خود پچھتانا پڑے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو پورے پورے دین پر چلنے کی توفیق دے, اور جو کوتاہیاں ہم میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اپنے فضل سے اصلاح فرما دیں, اور جو غلطیاں اللہ تعالیٰ ان کو درست فرما دیں. واخر دعوانا الحمدللہ. ہمارے جواد میں آج بیمار ہیں, ان کے لیے دعا بھی کریں, اللہ تعالیٰ ان سے صحت کاملہ عطا فرمائے اور جلد از جلد صحت یاب فرما دیں. اسی طرح ان کے والد بھی بیمار چل رہے تھے, ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے. اسی طرح اور بھی جو بیمار ہیں یہاں جتنے آئے ہوئے ہیں, خود بیمار ہوں یا ان کے عزیز اقارب رشتے دار یا خواتین یا ان کے عزیز و اقارب رشتے دار جو بھی بیمار ہوں, سب کے لیے دعا فرمائیے, اللہ تعالیٰ شفا کامل عاجل عطا فرمائے. سناؤ گے غور بھائی, بس بس یہ بات سنا دو تاکہ بالکل لیا وہ نہ ہو.
صحبت نہ ملے گی گر صاحب دل کی ہمیں, صحبت نہ ملے گی ایمان بچا دی تو حلاوت نہ ملے گی گر صاحب دل کی ہمیں, صحبت نہ ملے گی ایمان بچا بھی تو حلاوت نہ ملے گی. خوابوں میں بھی ڈھونڈو گے تو راحت نہ ملے گی, خوابوں میں بھی ڈھونڈو گے تو راحت نہ ملے گی. جب تک گناہوں سے حفاظت نہ ملے گی, خوابوں میں بھی ڈھونڈو گے تو راحت نہ ملے گی. جب تک گناہوں سے حفاظت نہ ملے گی.
ہلتی کیسے؟ خوابوں میں بھی ڈھونڈو گے تو راحت نہ ملے گی جب تک کہ گناہوں سے حفاظت نہ ملے گی. حفاظت گناہوں سے ملتی ہے اللہ والوں کی صحبت میں رہنے سے، ماحول میں آنے سے. جب تک ماحول میں نہیں آؤ گے گناہوں سے حفاظت نہیں. اگر آدمی اپنے ماحول سے کٹ جائے تو صبح سے شام تک گناہ ہوتے رہیں گے. ماحول میں جب انسان آتا ہے تو گناہوں سے حفاظت بھی مل جاتی ہے. اس لیے صاحب دل سے مراد اللہ والے ہیں. اللہ والوں کی صحبت انسان اختیار کرتا ہے تو پھر ایسی صورت میں ایمان کے ساتھ ساتھ اس کی حلاوت بھی نصیب ہوتی ہے اور گناہوں سے حفاظت بھی ملتی ہے. اسی کو ان اشعار میں کہا گیا ہے، بتایا گیا.
صاحب دل کی ہمیں صحبت نہ ملے گی، گر صاحب دل کی ہمیں صحبت نہ ملے گی، ایمان بچا بھی تو حلاوت نہ ملے گی. خوابوں میں بھی ڈھونڈو گے تو راحت نہ ملے گی، جب تک گناہوں سے حفاظت نہ ملے گی. امت پہ اطاعت بھی ہے سرکار کی لازم، امت پہ اطاعت بھی ہے سرکار کی لازم، صرف ان کی عقیدت سے تو جنت نہ ملے گی، صرف ان کی عقیدت سے تو جنت نہ ملے گی. امت پہ اطاعت بھی ہے سرکار کی لازم، صرف ان کی عقیدت سے تو جنت نہ ملے گی.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تک اطاعت نہ ہو تو محض عقیدت کوئی چیز نہیں. آپ نے بہت سے سکھوں کو دیکھا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت سی نعتیں لکھی اور وہ کہتے ہیں کہ صاحب ہمیں بڑی عقیدت ہے آپ سے. تو عقیدت تو انہیں بھی بہت ہے لیکن چونکہ اطاعت نہیں کرتے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس لیے محض عقیدت سے جنت نہیں ملتی. عقیدت کے ساتھ ساتھ اطاعت لازم ہے. اللہ نے قرآن مجید میں اسی کا حکم دیا ہے، قل اطیعوا اللہ والرسول، آپ کہہ دیجئے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی. اور ایک اور جگہ فرمایا ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اس طرح سے بہت سے احکامات ہیں قرآن مجید میں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ ہر ہر معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مطاع سمجھے، بڑا سمجھے، یعنی جس کی اطاعت کی جاتی ہے وہ سمجھے. اور جب تک ایسا نہیں ہوگا تو ہم چاہے لاکھ آپ کے نام کو چومتے رہیں، آنکھوں سے لگاتے رہیں، لیکن صرف اتنا کر لینے سے جنت نہیں ملتی جب تک کہ آپ کے حکم کی اطاعت نہ کریں. ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے اس کو لے لو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ، تب تو ہے اطاعت ورنہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اطاعت کی توفیق دے.
کس طرح غلاموں کی ہو پہچان بتائیں، کس طرح غلاموں کی ہو پہچان بتائیں، سرکار کی صورت سے جو صورت نہ ملے گی، سرکار کی صورت سے جو صورت نہ ملے گی.
لباس ہوتا ہے، یونیفارم ہوتا ہے ہر فوج کا. انڈونیشیا کی فوج ہے اس کا لباس الگ، پاکستان کی فوج ہے اس کا لباس الگ، سعودیہ کی فوج ہے اس کا لباس الگ, ہر ایک کا الگ الگ ہوتا ہے کہ, اور اس یونیفارم کو دیکھ کے آدمی سمجھتا ہے بھائی امریکہ کی فوج ہے, یہ برطانیہ کی ہے, پاکستان کی ہے. اسی طریقے سے ہمیں بھی اللہ نے ایک یونیفارم دیا ہے کہ ہماری شکل کیسی ہونی چاہیے, صورت کیسی ہونی چاہیے. تو کیسے پتہ چلے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام پاکستان کی فوج کا, کیسے پتہ چلے گا جب تک وہ یونیفارم میں نہ ہو. اگر عام ڈریس میں ہو کوئی ایک آدمی سویلین, اس کو فوجی تو کوئی نہیں کہے گا, لیکن اگر سول آدمی بھی فوجی وردی پہن لے تو سمجھیں گے بھائی یہ فوج کا آدمی. اسی طریقے سے جب تک ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل درجے کی اطاعت نہیں کریں گے, یعنی آپ کی شباہت اختیار نہیں کریں گے شکل و صورت کے اعتبار سے, لباس کے اعتبار سے, تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہم ان کے غلام ہیں. کہلاتے اپنے آپ کو غلام, غلام رسول ہیں, لیکن شکل بناتے ہیں ہم دوسروں کی, طریقے اختیار کرتے ہیں دوسروں کے, تو غلام ان کے کہلائیں گے نہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کہلائیں گے. اسی لیے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم, تو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں شمار ہوگا. اب آپ سوچیے, یہ اسی لیے کہ دنیا میں بھی اس کا اعتبار, کہ آپ نے جو ڈریس پہنا ہوا ہوگا آدمی سمجھے گا وہی, وہ زنخوں کا لباس پہن کے آ جائے تو اس کو کوئی مرد کہے گا؟ چوٹی اوٹی لگا کے آ جائے, مسی پالش اور جناب اچھا خاصا وہ میک اپ کر کے اور کپڑے بھی پہن لے, اس کے بعد جو ہے وہ الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہوا جا رہا, تو کون کہے گا مرد جا رہا, چاہے وہ لاکھ مرد ہو. اسی طریقے سے اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت اختیار نہیں کریں گے تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام جا رہا ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہم واقعتاً غلام کہلانا چاہتے ہیں تو آپ کی شکل و صورت, آپ کا لباس, آپ کے طریقے اختیار کریں, تو یقیناً ہر آدمی کہے گا کہ ہاں بھائی یہ نبی کا غلام ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں حقیقی معنی میں آپ کی غلامی عطا فرمائے.
مصروفیت کار جہاں میری توبہ, مصروفیت کار جہاں میری توبہ, فرصت نہ نکالیں گے تو فرصت نہ ملے گی, فرصت نہ نکالیں گے تو فرصت نہ ملے گی. اس وقت سے ڈرنا ہے ہمیں آج ہی طائب, اس وقت سے ڈرنا ہے ہمیں آج ہی طائب, جس وقت کے توبہ کی بھی مہلت نہ ملے گی, جس وقت کے توبہ کی بھی مہلت نہ ملے گی. اس وقت سے ڈرنا ہے ہمیں آج ہی طائب, جس وقت کے توبہ کی بھی مہلت نہ ملے گی.
مصروفیت کارے جہاں اف میری توبہ, فرصت نہ نکالیں گے تو فرصت نہ ملے گی. آج اگر کسی سے کہو تو کہتا صاحب فرصت نہیں, تو بلا شبہ مصروفیت بہت زیادہ ہے لوگوں کو, لیکن دیکھو جب تک مصروفیت سے وقت نکالو گے نہیں اس وقت تک ہمیشہ کبھی فرصت نہیں ملے گی. مصروف ہی رہو, نکالنا پڑتا ہے وقت کو. اب آدمی کو کتنے ضروری کام ہیں, نکالنی پڑتی ہے فرصت, چاہے وہ کتنا ہی مصروف ہو. ایک آدمی کو پیشاب آ رہا ہے, اب چاہے وہ کتنا ہی اہم کام کر رہا ہوگا لیکن یہ تو نہیں کہ بیٹھا رہے گا, چھوڑ کے جانا پڑے گا, اگر نہیں جائے گا تو وہی نکل جائے گا. تو آدمی یہ کہے کہ صاحب بڑا مصروف ہوں آج پیشاب کی چھٹی کر لیتا ہوں, ایسا نہیں ہو سکتا. بہت سے لوگ جا رہے ہوتے ہیں مذاق میں کہتے ہیں وہ کچھ پیسے لے لے مت جا, لیکن وہ بھاگتا ہوا چلا جاتا, رکے گا نہیں. آپ اس کو کتنے پیسے دینے کی پیشکش کریں؟ اللہ تعالیٰ معاف کریں, یہ اللہ نے ایسا مسئلہ لگا دیا انسان کے ساتھ, آنکھیں ابل کے باہر آ جاتی ہیں. ہم نے دیکھا مسجد میں جب باہر بھاگتے پھرتے ہیں لوگ ادھر سے ادھر اور تالا لگا ہوا ملتا ہے تو ان کی کیا حالت ہوتی ہے. تو بات یہ ہے کہ فرصت تو نکالنی پڑے گی, دنیا کے ہر کام کے لیے نکالتے ہیں, تو دین ہی ایک ایسی چیز رہ گئی ہے اس کے لیے ہمیں فرصت نہیں ملتی. تو مصروفیت کار جہاں اف میری توبہ, فرصت نہ نکالیں گے تو فرصت نہ ملے گی. اور اگلا شعر تو بہت ہی زبردست ہے, پورے کلام کی جان ہے, طائب صاحب کا کلام ہے یہ, کہ آج ہمیں اس وقت سے ڈرنا ہے, آج ہی ڈرنا ہے, کل کی بات نہیں ہے, کیونکہ کل جب موت آ جائے گی تو توبہ کی فرصت نہیں ملے گی, مہلت نہیں ملے گی, اس لیے آج ہی ڈر لو اور آج ہی توبہ کر لو, آج ہی جو ہے آج کی جو مہلت کو غنیمت سمجھ لو, ہو سکتا ہے کل ہمارے پاس نہ رہے, جو آج زندہ ہے سمجھ لو کہ آج کا دن ہی ہمارا ہے, ہمیں نہیں پتا کل آئے گا کہ نہیں آئے, اس لیے اس وقت کو غنیمت سمجھنا چاہیے. ماشاءاللہ یہ کلام بھی پورا کا پورا ایک واس تھا, اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے قبول کرے, اور بہت عرصے بعد بھائی اقبال صاحب نے پڑھا ہے ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ اور برکت دے, اللہ تعالیٰ ہمیں اس کلام کی برکت سے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. لك الحمد يا الله ولك الشكر يا الله, لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت, تبارك ربنا وتعاليت, نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك, لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجأ منك إلا إليك, اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك برحمتك يا أرحم الراحمين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, اے اللہ ہمارے چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما دے, اے اللہ ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما دے, ہمارے کوتاہیوں کو معاف فرما دے, یا اللہ ہمیں اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ عطا فرما دے, اپنی ذات کی سوا کسی کا محتاج نہ بنا, کسی کے آگے ذلیل نہ فرما, رسوا نہ فرما, اے اللہ دنیا اور آخرت کی عزتیں ہمیں عطا فرما, اے اللہ دنیا اور آخرت کی عزتیں عطا فرما, ہر شر سے اور فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما, الہ العالمین ہمارے ملک کے حالات کو بہتر فرما دے, اے اللہ اس وقت جو سنگین حالات ہیں اپنے فضل و کرم سے اللہ ہمارے حالات کو بہتر فرما دے, اے اللہ جو لوگ امداد کے مستحق ہیں, اے اللہ جو اپنے گھروں سے بے گھر ہو گئے, جن کے بچے بچھڑ گئے, جن کے بڑے بچھڑ گئے, اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کی مدد فرما, اے اللہ دام دن میں سکون احمد بھی ان کی مدد کی توفیق عطا فرما, اے اللہ مالا کنڈویژن کے جو متاثرین ہیں اپنے فضل و کرم سے اے اللہ ان کی دستگیری فرما, اے اللہ ان کی دستگیری فرما, اے اللہ ان کی دستگیری فرما, عافیت نصیب فرما, ہر شر و فتنوں سے محفوظ فرما, اے اللہ ہم ایسی اچانک آ جانے والی ہر شر سے, ہر بلا سے, ہر مصیبت سے آپ کی نجات, آپ کی پناہ طلب کرتے ہیں, ہمیں پناہ عطا فرما دے, یا اللہ اپنے فضل و کرم سے, اے اللہ اپنے فضل و کرم سے رحم فرما دے اور عافیت نصیب فرما دے, اے اللہ اپنے فضل و کرم سے باپردہ خواتین کی عزت رکھ لیجئے, لاج رکھ لیجئے, اے اللہ وہ خواتین جنہوں نے کبھی اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے پیش نہیں کیا